الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال عز وجل كما ورد في سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين. محترم حضرات المعزز خواتین، الحمدللہ آپ کے سامنے ابھی سورۃ البقرہ 19 رکوع کی دو آیات اور سورۃ الحج کا آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 78 تلاوت کی گئی. ان آیات کے حوالے سے جو آج گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے اسلام میں شہادت کا مفہوم یا فلسفہ شہادت. پس منظر بالکل واضح ہے کہ دین اسلام کے غلبے کی جد و جہد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عظیم بندوں کو اپنی جانیں قربان کرنے کی سعادت عطا فرمائی. ان میں ایک بہت بڑا نام سیدنا عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذو النورین 18 ذوالحجہ کو شہید کیے گئے، امیر المومنین شہادت کے درجے کو پہنچے. اسی طرح یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، ان کی شہادت کا دن ہے. اسی طرح 10 محرم الحرام نواسۂ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت. انشاءاللہ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ دین اسلام میں شہادت کا اصل فلسفہ فلسفی ہے کیا، اور دین اسلام کے غلبے کے لیے خاص طور پر جن عظیم ہستیوں نے اپنی جانیں اپنے خاندان قربان کیے ان کا اصل مقصد کیا تھا، آبجیکٹو کیا تھا. اور تیسری بات جو سمجھنے کی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے کرنے کا اب کام کیا ہے. تو سب سے پہلے اس لفظ پر غور کیجئے، شہادت کے معنی کیا ہوتے ہیں. عربی زبان میں شین ہا اور دال شہیدہ یشہدو، اس سے شہادتن کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینا، شہیدہ علی کسی کے خلاف گواہی دینا، کسی کے اگینسٹ گواہی دینا، شہیدہ الی کسی کے فیور میں گواہی دینا، گواہی تو ظاہری بات ہے یا فور ہوتی ہے اگینسٹ ہوتی ہے، عدالت میں جب عدالت میں جب ہم جاتے ہیں تو کسی کے خلاف گواہی دیتے ہیں، کسی کے حق میں گواہی دیتے ہیں. یہ علی کا صیغہ حرف جار جب آتا ہے تو خلاف آتا، اس کے لیے بڑی مشہور و معروف ایک حدیث ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اور بات واضح ہو جائے گی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی گواہی کا اور حجت کا تذکرہ کیا. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا القرآن حجت یہ قرآن حکیم یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. لہذا گواہی یا تو کسی کے حق میں ہوتی ہے یا خلاف ہوتی ہے. انہی معنوں میں گواہی جب ہم دیتے ہیں، گواہی کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. کلمہ شہادت کا مفہوم کیا ہے؟ بلکہ بچوں کو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ بات واضح کرتے ہیں، دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی، اور پھر گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. تو گواہی کا مفہوم کیا ہوا؟ شہادت کا مفہوم کیا ہوا؟ گواہی. اور جیسے میں نے عدالت کا تذکرہ کیا کہ عدالت میں جب گواہ پیش ہوتے ہیں تو وہ کسی کے حق میں گواہی دیتے ہیں، تو وہ گواہی کسی کے خلاف جاتی ہے. القرآن حجت لکا او علیکا، تو علی اور لامز لی کے حرف جار کے ساتھ جب آئے تو کسی کے فیور میں ہوتا ہے، اور علی ہو تو کسی کے خلاف ہوتا ہے. لہذا وہ شخص، وہ باسعادت شخص کہ جو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دین اسلام کی تعلیمات دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرتے ہوئے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے. عام طور پر ہم شہادت کا مفہوم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم شہید کہتے ہیں، شہید فی سبیل اللہ. قرآن حکیم میں شہید کا تذکرہ یا شہید کا لفظ عام طور پر ان معنوں میں نہیں آیا. صرف ایک مقام ہے سورہ آل عمران کا جہاں پر یہ موقع ملتا ہے، یہ جگہ ملتی ہے کہ جہاں اس کا معنی مقتول فی سبیل اللہ کے معنوں میں، آل عمران غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرہ ہے، جہاں اللہ پاک نے یہ تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض لوگوں کو شہادت کا درجہ عطا فرمانا چاہتا. تو بہرحال عام طور پر شہید کا لفظ گواہی کے معنی میں، اور ہمارے مفہوم کے اعتبار سے شہادت مقتول فی سبیل اللہ کے معنوں میں آتا. لہذا ان کا درجہ، ان کا مرتبہ، ان کا مقام کیا ہے؟ دو مقامات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دونوں بڑے مشہور و معروف ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. سورہ بقرہ کی آیات غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور سورہ آل عمران کی جو آیت کا تذکرہ میں کروں گا وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرہ ہے. رب کائنات فرماتا ہے، پہلی اصولی بات جو بیان کی گئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور وہ لوگ کے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں. یقتل مجھول کا صیغہ ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، اور نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، اموات، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاؤن، دوسری اصولی بات، اہم بات، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا شعور، ولیکن لا تشعرون، حقیقت یہ ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے، تمہارے شعور، ادراک، فہم میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ اللہ پاک نے ان کو کیا زندگی عطا فرمائی، کیونکہ انسان کی سمجھ بہرحال ان پانچ عقل جو حواس خمسہ ہیں اسی کی بنیاد پر ہے نا، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، لیکن یہ حواس خمسہ بہت ہی محدود چیز تک رسائی کرتے ہیں. تو پہلی اہم بات، ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مردہ نہ کہو. دوسری اہم بات، وہ زندہ ہیں، قرآن کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ زندہ ہیں، بل احیاؤن ولیکن لا تشعرون. تیسری بات، تم سمجھ نہیں سکتے. دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس توفیق کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے دوسرا مقام سن لیجئے، سورہ آل عمران کا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. اب اس میں تاکید ذرا بڑھ گئی ہے، ولا تحسبن، ہرگز گمان نہ کرنا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاؤن عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں. اور زندگی کا ایک اہم پہلو جسے تم سمجھتے ہو وہ کیا ہے، انسان جب زندہ ہوتا ہے تو کھاتا پیتا بھی ہے، رزق بھی چاہیے. یہاں اور واضح کر دیا، بل احیاؤن عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس زندہ ہی نہیں، رزق بھی دیے جاتے ہیں، اور صرف رزق ہی نہیں دیے جاتے ہیں بلکہ خوش ہیں، بہت خوشیاں مناتے ہیں جو نعمتیں رب کائنات نے ان کو عطا فرمائی، اس پر بڑے خوش ہیں. اور خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابھی ان سے نہیں ملے، مراد یہ ہے کہ جو ابھی اس درجے پہ نہیں پہنچے ان کے لیے بھی خوشخبریاں دیتے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ کوئی خوف نہیں ہے ان پر اور کسی قسم کے حزن سے وہ دوچار نہیں ہوں گے. یہ ہے ان کا مرتبہ اور مقام. لہذا جیسے میں نے عرض کیا تھا، 18 ذوالحجہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین امیر المومنین، یقوم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق فاروق اعظم، 10 محرم الحرام نواسۂ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یوم شہادت ہے. اسی طرح اس میں مزید ایڈ کر لیجئے کہ آج 6 ستمبر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. 6 ستمبر 1965 پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا اہم دن، جس میں الحمدللہ افواج پاکستان اور پوری پاکستانی قوم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو بہرحال شکست ضرور دی اور پاکستان کا دفاع کیا الحمدللہ. اس موقع پر کم و بیش 6,000 سے زیادہ ہمارے سپاہی، جرنیل تک اور دیگر بھی اس میں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. پاکستان کی حفاظت کے حوالے سے بڑا اہم دن 6 ستمبر 1965. آج پاکستان کی سطح پر یوم شہدا منایا جا رہا ہے. اسی طرح کشمیر کے ساتھ جو بھی ایک ہمارا ربط ہے، تعلق ہے، سولیڈیرٹی ہے، منایا جائے، منانا جانا چاہیے، اویئرنیس پیدا کی جانی چاہیے کہ کتنی عظیم یہ مملکت ہے اور اس کی حفاظت کے لیے کئی لوگوں نے الحمدللہ جانیں قربان کی. تو بہرحال گفتگو کا پہلا مرحلہ، پہلا حصہ مکمل ہوا. ہمارے دین میں نبوت اور رسالت کے بعد اعلیٰ ترین مقام شہادت کا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو. اب آئیے ذرا دوسری بات, یہ سوال پوچھا جانا چاہیے اپنے آپ سے کہ یہ عظیم شہادتیں عظیم بزرگوں نے اپنی جانیں کیوں قربان کی, مقصد کیا تھا, آبجیکٹو کیا تھا. آج اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں سے جو بات کا اصل مقصد ہوتا ہے وہ نکل گیا, بقول اقبال رہ گئی رسم آزاں, روحیں بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. تو آج ان دنوں کو سیلیبریٹ کرنے والے تو ہیں اور ان عظیم بزرگوں کے لیے رونے والے بھی ہیں, ماتم کرنے والے بھی ہیں, مزید یہ کہ کھانے پینے والے بھی ہیں, سب کے دھندے چل رہے ہیں, سب کی دکانیں چل رہی ہیں. لیکن ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ ان عظیم بزرگوں نے کس مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کی. اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں ہے, ذہن سے نکل چکا, لہذا کوشش کی جائے گی 10 سے 15 منٹ میں یاد دلایا جائے کہ وہ سبق کیا تھا, وہ سبق جو شہیں بتا نے دیا ہم پڑھنا پڑھانا بھول گئے. لہذا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس عظیم مقصد کے لیے اپنی جان ہی نہیں اپنے پورے خاندان 72 کے قریب اپنے خاندان والوں کی جانیں قربان کر کے ہمیشہ کے لیے اللہ کی راہ میں سرخرو ہو گئے. وہ مقصد ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین. پیغمبر اس دنیا میں کیوں آئے؟ 259 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنی جانیں قربان کی, بعض نے اس کے قیام کے لیے, اس کے قیام کی اس کی نفاذ کی جد و جہد کے دوران جامع شہادت موج کیا, بعض نے اس کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی. تو بہرحال سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا. قرآن حکیم 3 مرتبہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان کرتا. میں صرف ایک مقام پڑھ رہا ہوں, وقت ذرا محدود ہے یاد دہانی کے لیے. یہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے جس میں رب کائنات بڑی شان سے فرماتا ہے ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا, وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام الہدا یعنی قرآن حکیم دے کر, و دین الحق اور حق کا دین دے کر, دین اسلام کی تعلیمات دے کر, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے, اس کو غالب فرمائے تمام دیگر ادیان پر, تمام نظام زندگی پر, سسٹم آف لائف پر. بڑی اہم بات ہے آخری میں جو فرمائی جس طرف توجہ نہیں ہوتی, وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اور دین کا یہ غلبہ چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے, اللہ پاک نے تو اپنے پیغمبر کو علیہ الصلوۃ والسلام الہدا اور دین حق دے کر اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اس کا غلبہ فرمائے. تو پہلی بات جو یاد دہانی کے طور پر وہ کیا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ دنیا میں عدل قائم کرنے ہی آئے تھے. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 اپنے ذہن میں لے آئیے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. بڑی زوردار آیت ہے پورے قرآن حکیم میں فلسفہ انقلاب کو سمجھنے کے لیے اہم ترین آیت, آیت نمبر 25 سورۃ الحدید. یقیناً ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو واضح دلائل معجزات کے ساتھ, وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, اور ہم نے ہی نازل کی ان کے ساتھ کتاب، شریعت، میزان، ترازو، جو علامت ہے عدل کا، جسٹس کا، اور ہم نے ہی لوہا بھی نازل کیا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے ہی لوہا نازل کیا ہے، جس میں اور دیگر فائدے بھی ہیں، توا چمٹا بھی بناتے ہیں، اور اسی سے کیا بنتا ہے؟ صحابہ کے زمانے میں کیا بنتا تھا اور آج کیا بنتا ہے؟ جس کا آپ تجربہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ابھی پچھلے دنوں میزائل ٹیکنالوجی کا ہم نے تجربہ کر کے دکھایا، اتنی بڑی رینج ہے ہمارے پاس، اسرائیل ہمارا ٹارگٹ ہے، پہنچ سکتے ہیں وہاں تک، ایون انڈیا تو برابر میں ہی ہے، بامبے، دہلی، اس سب رینج میں ایک ڈیٹرن، ایک خوف، اور اس میں بتایا ہیڈ وار، ایٹم بم، چھوٹا سا بم بھی ہمارے لیے موجود ہے جو تمہارے لیے کافی ہوگا. تو بہرحال وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، میزائل کس چیز کا بنتا؟ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں شدید جنگ ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھے کون ہے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. اور اہم بات سمجھ لو، ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ خود قوی ہے، طاقتور ہے، زبردست ہے. لیکن اس دنیا کی زندگی میں امتحان اللہ کا نہیں ہے، بندوں کا. چاہے تو آنے واحد میں دین غالب کر دے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 23 سال کی جد و جہد کر کے اللہ کا دین غالب کیا. اور اس دین کے غلبے میں محمد رسول اللہ نے کیا کچھ کیا، ذرا مختصر جائزہ لیجئے. 13 سال مکی دور، دعوت اللہ، قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، ایمان کی دعوت دی محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام. اسٹریٹ پریچر بھی بنے، لوگوں کے گھروں میں جا کر دین کی دعوت دے رہے ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. پورے مکی دور میں دعوت ایمان، دعوت توحید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، 13 برس کی جد و جہد، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ میں سوال اس لیے کرتا ہوں کہ ذرا غور بھی کیجئے، دعوت و تبلیغ کرنے والے کون ہیں؟ جو اپنے کردار میں صادق ہیں، عالمین ہیں، جن سے بہتر گفتگو، جن سے بہتر عمل کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، جو رسول اللہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ایمان لانے والوں کی تعداد، I'm asking the number، ہمارے یہاں تو نمبر بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا، اتنے کتنے کتنے سالوں میں، 13 سال میں 150 محض. لیکن اس عظیم تر انقلاب کے لیے، جس مقصد کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے، یہ نیوکلس تیار ہوا، کور. کسی جماعت کا نیوکلس بہت امپورٹنٹ ہوتا. ایک ایک صحابی جو ان 125 لوگوں میں اہم ترین شخصیت کا عامل ہے، اپنے کردار اور اخلاق میں بہترین، پہاڑوں کی طرح بلند اخلاق و کردار کے مالک. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی زندگی پر غور کیجئے، صبر، دعوت کے ساتھ ساتھ صبر، ساتھیوں کو منظم کر رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک انقلابی پروسیس چل رہا ہے، ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کتاب و شریعت کی تعلیمات دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. پورا مکی دور یتلو علیہم آیاتی، 4 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بنیادی طریقہ کار، بیسک میتھڈالوجی، 4 مرتبہ قرآن بیان کرتا ہے، صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں. آج اگر کوئی انقلابی جد و جہد کرنی ہے، انقلاب برپا کرنا ہے، دنیا پر اللہ کا دین غالب کرنا ہے، تو کام وہی کرنا پڑے گا جو محمد رسول اللہ والذین معہ نے کیا، ویسے ہی کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر کوئی اسلامی صحیح اسلامی جماعت فراہم ہو سکے گی، اسلامی جماعت جو اللہ کے دین کو غالب کرے، ان کا اپنا اخلاق و کردار بھی اس معیار کا ہو۔ لہذا پہلی چیز جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں عظیم تر انقلاب برپا کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ کام کیسے کیا؟ پہلے افراد تیار کیے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ایک ایک فرد کی اصلاح کی محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ طائف بھی جانا پڑا، طائف کی گلیوں کا واقعہ سنو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الرحیق المختوم پڑھیے، جس طرح سے پتھراؤ ہوا ہے محمد رسول اللہ پر، رحمت للعالمین پر، چاروں طرف سے پتھر مارے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ ہیں، اکیلے لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، خدا کے واسطے ان کو پتھر نہ مارو، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جو پتھراؤ ہوا ہے، جو کیفیت بیان ہوئی ہے، یقین کیجئے پڑھتے ہوئے انسان لرز جاتا۔ پھر شکوہ بھی ہے محمد رسول اللہ کا، وہ بھی پڑھیے گا۔ اللہ کی طرف سے فرشتے کو بھیجا گیا، آپ کہیں تو طائف کی بستی پیس دی جائے، یہ انتہائی درجے کی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے، انتہائی درجے کی رسولوں کو تکلیف دینے کے نتیجے میں رب کائنات کا غصہ اور غضب نازل ہوتا ہے۔ اور اگر محمد رسول اللہ بدعا کر دیتے طائف کے لوگوں کے لیے تو کیا ہوتا؟ ماضی میں تاریخ موجود ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان سب کی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا نہیں آیا؟ تو طائف کی بستی بھی مٹا دی جاتی، لیکن رحمت للعالمین نے بدعا نہیں دی۔ اللہم اہدی قوماً، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، انہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور دعا قبول ہوئی محمد رسول اللہ کی علیہ الصلوۃ والسلام، پورا طائف کا قبیلہ بعد میں مسلمان ہوا، اور انہی سے تعلق رکھنے والے محمد بن قاسم ہیں جو کہ سندھ میں آئے ہیں اسلام کی دعوت لے کر۔ تو بہرحال پس منظر عرض کر رہا تھا تاکہ ذہن میں رہے کہ نانا کے جس دین کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے قربانی دی، وہ نانا کا دین ہے کیا؟ خود نانا نے کتنی زبردست قربانیاں دی ہیں۔ بہرحال ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے ہیں، ابھی جو کور تیار ہوئی ہے، زبردست انقلابی جماعت تیار ہوئی ہے، اس نے اب مسلح تصادم، جتنی بھی بڑی بڑی رکاوٹیں تھیں ان سب کو دور کیا، جہاد کا مرحلہ اب قتال کے مرحلے میں داخل ہوا ہے۔ انقلابی جد و جہد میں پہلے دعوت ہے، تنظیم ہے، منظم کیا جائے لوگوں کو، ان کو تیار کیا جائے اللہ کے دین کے لیے، غلبے کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے، اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے۔ اور جب لوگ تیار ہو جائیں، پری میچورلی نہیں، تیار ہوں، ان کے کردار گواہی دے رہے ہوں کہ یہ اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اپنے 6 فٹ کے وجود پر اللہ کا دین نافذ کیا ہوا ہے، اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ کیا ہوا ہے، اپنے بیوی بچوں پر اللہ کا دین نافذ کیا ہوا ہے، اپنی معیشت اور معاشرت میں اللہ کا دین نافذ کیا ہوا ہے، یہ منہ بولتا ثبوت ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے والے، یہ گواہی دینی پڑے گی پہلے، اور گواہی دی۔ پھر اگلا مرحلہ شروع ہوا، اگلا مرحلہ کیا تھا؟ مسلح تصادم ہوا باقاعدہ، اکثر ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، غزوہ بدر، سورۃ الانفال پوری کی پوری پڑھ لیجئے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، جنگ کرو ان سے جہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، سورۃ الانفال میں نازل ہوا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القتال، تم پر اللہ کی راہ میں جنگ کرنا فرض کر دی گئی۔ اسی سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام یاد ہے، ہمارے علماء کو بھی یاد ہے، اس پہ بہت تفصیل سے بیان ہوتی ہے، مسائل بیان ہوتے ہیں، کتب علیکم القتال بھول گئے، جو درس صحیح بتانے دیا ہم پڑھنا پڑھانا بھول گئے. وہی سورۃ البقرہ. لہذا قتال کا مرحلہ شروع ہوا. کتب علیکم القتال, سورہ قتال نازل ہوئی. سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے. منافقین پر بہت بھاری, اور قتال کا مرحلہ ایسی شان سے شروع ہوا. 313 نہتے مسلمان, 1000 کا لشکر. پڑھیں تو صحیح سورہ انفال تو اندازہ ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کس کی فتح, کس کو فتح دی؟ یوم الفرقان کس کو قرار دیا؟ 313 نہتے مسلمانوں کو فتح ملی. بہرحال المختصر یہ, غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ احزاب, غزوہ حنین, غزوہ تبوک, یہ سب قرآن میں موجود ہے. قرآن میں سب تبصرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, اور بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فتح مبین. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. صلح حدیبیہ ہوئی, 1400 صحابہ کرام, 1400 اونلی. 8 ہجری, غزوہ 8 ہجری مکہ فتح ہو رہا ہے. سورہ ممتحنہ, 10,000 کا لشکر لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے پہ حملہ آور ہوئے. حملہ کیا ہے, طاقت نہیں تھی قریش میں کہ ڈیفنس کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین مکے میں غالب ہوا. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. سورہ بنی اسرائیل میں دعا سکھا دی گئی. 10,000 صحابہ کرام نے مکہ فتح کیا, اس شان سے داخل ہوئے مکے میں. اور کچھ ہی عرصے میں, 2 سال کے اندر اندر 1,25,000 کا مجمع, 1,25,000 کے مجمع سے خطاب کر رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. کس موقع پر؟ آخری خطبہ. الا هل بلغتو, لوگوں گواہی دو, کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں نشہدو, ہم گواہی دیتے ہیں. قد بلغتا, یقیناً آپ نے پہنچا دیا, حق نصیحت ادا کر دیا, امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انگلی اٹھاتے ہیں, انگشت شہادت نماز میں اٹھاتے ہیں, ایسے آسمان کی طرف, اللہم شاد, اے اللہ تو گواہ رہے, یہ سارے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے وہ پیغام جو مجھ تک پہنچاتا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا. یہ ہے وہ گواہی کا مفہوم, آپ سمجھ میں آیا ہوگا. اور پہنچا کر کیا فرمایا, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ, جو یہاں موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اب یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہے. مراد یہ کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے. اور دیجئے گواہی, کیا صحابہ کرام نے یہ کام کیا یا نہیں؟ مغرب کی وادیوں میں, مغرب کی وادی کون سی تھی جس کو صحابہ نے فتح کیا؟ اسپین جا کر دیکھیے, آج بھی نشان موجود ہیں. مغرب کی وادیوں میں گونجی ازا ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا. مسلم ہیں ہم, وطن ہے, بولیے, سارا جہاں ہمارا. فی الحال تو پاکستان بھی ہمارا نہیں رہا, لیکن انشاءاللہ مسلم ہیں ہم, وطن ہے, سارا جہاں ہمارا, چین و عرب ہمارا, ہندوستان انشاءاللہ. صرف کشمیر ہی پاکستان نہیں بنے گا, پورے ہندوستان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. کشمیر لے کے کیا کرو گے, پورے ہندوستان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے یا نہیں؟ تو بہرحال توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یہ اقبال کی شاعری جذبہ دیتی ہے, اور الحمدللہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. آخری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ دین اب پوری دنیا پر غالب ہوگا. یہ دین آیا ہی غالب ہونے کے لیے, ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے اور محمد الرسول اللہ کا لائے ہوا دین غالب نہ ہو, کیسے ممکن ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. قرآن کی آیات ہیں, پوری دنیا تک یہ دین پہنچ کے رہے گا. اسی دین کی دعوت اور تبلیغ اور دفاع کے لیے سیدنا عمر فاروق نے جامع شہادت نوش کیا. امیر المومنین فاروق اعظم جن کے نام سے قیصر و کسرا کے ایوان کانپا کرتے تھے، فاروق اعظم جن کی زبان پر حق بولتا ہے، جن سے شیطان دور سے گزرتا تھا، فاروق اعظم شہید کیے گئے. 21 رمضان المبارک حضرت علی شہید کیے گئے، 18 ذوالحجہ حضرت عثمان شہید کیے گئے. یہ تمام تر شہادتیں کس لیے؟ کیا ان کے نام کی صرف نظر و نیاز کھانے کے لیے؟ یہ ساری کی ساری شہادتیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کی دفاع کے لیے دی گئیں. آج پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو چکا ہے، کرنے کا کام کیا ہے؟ اعلیٰ ترین سوسائٹیز بنائی جائیں، بحریا ٹاؤن، ڈی ایچ اے بناؤ، یہ سب یہی رہ جائے گا. کرنے کا کام یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین غالب ہوگا انشاءاللہ، اور اس دین کے غلبے کی جد و جہد کرنے والے کامیاب ہوں گے. باقی سارے کے سارے یہی رہ جائیں گے، ناکام ہوں گے. لہذا اللہ سے دعا کریں، خدا کے واسطے اس پاکستان کے حوالے سے سوچیں، یہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ اس کی جڑوں کے اندر ہمارے آبا اجداد کا خون کس لیے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی بنیاد پر قائم ہوا. اس کلمے کے لیے ہی افواج پاکستان، ہمارے عظیم فوجی جوان جو ہیں وہ جانیں دیتے رہے اور دے رہے ہیں. اور اگر اس ملک میں اس کلمے کی بنیاد پر نظام نافذ نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک میں اللہ کا دین نافذ کریں. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہی مملکت جو 27ویں سب کو رب کائنات عطا فرمائی، پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بنے گی. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اقبال نے تو پیشنگوئی بھی کی ہے ایک حدیث کے مطابق. بہرحال اللہ سے دعا بھی کریں اور کچھ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس عظیم تر شہادتوں کو زندہ رکھتے ہوئے دین کی دعوت اور تبلیغ اور اقامت کی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.